بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم محترم بزرگان دین برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ابھی جو چار دنوں کے اندر جو مہینہ شروع ہونے والا ہے وہ ماہ محرم الحرام ہے محرم کا مہینہ جس کو ہم کہتے ہیں جس سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے جب نئے سال کا آغاز ہوتا ہے تو ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں جنوری جب آتا ہے دسمبر کی 31 تاریخ ہوتی ہے تو خوشی میں ہم لوگ کیک کاٹتے ہیں کاٹنے والے کیک کاٹتے ہیں پٹاخے پھوڑنے والے پٹاخے پھوڑتے ہیں پارٹی کرنے والے پارٹی کرتے ہیں ایک اسلامی سال کا آغاز ہے جو محرم الحرام ماہ محرم سے شروع ہوتا ہے اور اس سال کا آغاز ہوتا ہے حرمت والے مہینے سے احترام والے مہینے سے تعظیم والے مہینے سے محرم کے معنی احترام کے آتے ہیں ایک تو معنی حرام ہونے کے آتے ہیں اور ایک معنی احترام کے عظمت کے تعظیم کے آتے ہیں حرام ہونا اس معنی کرے کفار مکہ جو تھے زمانے جاہلیت میں قتل و قتال کو اپنے اوپر اس مہینے میں حرام کر لیتے تھے لڑائی وغیرہ اگر چل رہی ہے روک دیتے تھے ہمارے پاس تو ویسے لڑائی کے لیے 12 مہینے کھلے ہوتے ہیں کوئی ایک مہینہ بھی نہیں اس اعتبار سے تو وہ ہم سے اچھے تھے کہ 4 مہینے وہ تھے جن میں لڑتے نہیں تھے وہ ان میں سے ایک محرم الحرام کا مہینہ بھی ہے اور ہم ہیں کہ جو بھی مہینہ آ جائے ہم کو مہینوں سے کوئی فرق نہیں ہے لڑائی سے جو ہے نا ہم کو مطلب ہے لڑائی جھگڑا فتنہ فساد تو میں دوسری وجہ یہ تھی کہ اس یہ مہینہ قابل احترام مہینوں میں سے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہی قابل احترام مہینہ جیسا رمضان کے مہینے کو اللہ نے عزت بخشی ہے فضیلت دی ہے احترام والا عظمت والا مہینہ بنایا ہے محرم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ بنایا ہے کچھ ڈیٹس ہوتی ہیں کچھ تاریخ ہوتے ہیں کچھ سن ہوتے ہیں کچھ اوقات ہوتے ہیں کچھ مہینے ہوتے ہیں اسلام میں بھی ان کی اہمیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوقات کے اعتبار سے دنوں کے اعتبار سے مہینوں کے اعتبار سے دنوں کو وقتوں کو مہینوں کو فضیلت دی ہے تو اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے اس محرم الحرام کے مہینے سے جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی کربلا کا واقعہ پیش آیا شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ ہم سنتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے یہ مہینہ بنایا تب سے جو ہے نا یہ حرمت والا ایسا نہیں ہے کہ اس کی حرمت اس کا احترام اس کی تعظیم بعد میں شروع ہوئی بہت سے لوگ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس کی عظمت احترام سمجھتے ہیں ایسی بات نہیں ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم مہینوں کی تعداد تو 12 ہے حرمت والے 4 مہینے ہیں اللہ نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا تب سے اللہ نے یہ حرمت رکھی ہے اس کے اندر یہ احترام رکھا ہے اللہ نے تو اسلامی سال کا آغاز جب اس مہینے سے ہوتا ہے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ سال کا آغاز اس مہینے سے کیسے شروع ہوا اچھا یہاں اس سے پہلے ایک بات یہ ذہن میں رکھنے کی ہے اسلامی تاریخوں کا اسلامی مہینوں کا یاد رکھنا ہمارے لیے فرض کفایہ کے درجے میں ہے یعنی یہ بھی شریعت کا ایک حکم ہے کیونکہ بہت سے احکام ایسے ہیں بہت سی عبادتیں ایسی ہیں جو مہینوں سے متعلق ہیں آپ مہینے کی ابتدا کا مہینے کے شروع ہونے کا مہینے کے ختم ہونے کا آپ کو اندازہ نہیں ہوگا تو عبادت کیسے انجام دیں گے آپ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے سال کے گزرنے پر
تو سال جو گزرنے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ شمسی اعتبار سے نہیں، انگریزی تاریخ کے اعتبار سے نہیں ہے، وہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے. ہم تو جنوری فبروری کا اہتمام کرتے ہیں، اس میں تو ایک سال کی ڈنڈی ہو جاتی ہے 30-35 سال میں، کیونکہ یہ مہینہ 29 کا ہوتا ہے، وہ 30 اور 31 کے بھی ہوتے ہیں. زکوٰۃ کا مدار اگر دیکھا جائے تو اسلامی مہینے پر ہے. عورت کو طلاق ہو جاتی ہے، عدت گزارنی ہوتی ہے، تو اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ہے. حج ہے، اسلامی مہینوں پر اس کا مدار ہے. قربانی ہے، ذلحجہ، اسلامی مہینے پر اس کا مدار ہے. رمضان ہے، اس کا مدار اسلامی مہینے پر ہے. اگر چاند نظر آ جائے تو رمضان شروع، خود اس میں روزے ہیں، اس میں جو ہے نا تراویح ہے، اس میں جو اور عبادات ہیں، اعتکاف ہیں، یہ سب اسی سے متعلق ہیں. عیدین ہیں، وہ اسلامی مہینوں سے متعلق ہیں. تو اگر اسلامی تواریخ کو آپ یاد نہیں رکھتے ہیں تو پھر یہ عبادت کیسے انجام دے سکتے ہیں؟ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ فرض کفایہ کے درجے میں، ہر ایک پر ضروری نہیں ہے. کچھ لوگ اگر ان تاریخوں کو، ان مہینوں کو یاد رکھیں گے تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا، تاکہ فریضے کو ادا کرنے میں کوتاہی اور غفلت نہ ہو. اور ہمیں عادت ہونی چاہیے. پہلے زمانے میں انہی مہینوں سے لوگ مہینوں کو یاد رکھتے تھے، اسلامی تاریخ ہی یاد رکھا کرتے تھے، اسلامی کیلنڈر ہی جو ہے نا محفوظ رکھا جاتا تھا. انگریزی تاریخ، انگریزی سال، انگریزی ایئر بعد میں شروع ہوا. ہو یہ ناجائز ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس کو بھولنا نہیں ہے، یہ اصل چیز ہے. اس کو بھی یاد رکھیں آپ، اس کو بھولیں نہیں. اس کا رواج ہونا چاہیے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اس کا باضابطہ آغاز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہوا. اسلامی سال یہاں سے شروع ہو رہا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ ہجرت کا جو سال ہوتا ہے. حضور کو گزر گئے 1440 سال ہو گئے. تو اسلامی جو تاریخیں شروع ہوئی اور سن کا جو تعین ہوئی، اس کو جو متعین کیا گیا، وہ حضرت عمر کے زمانے سے ان کے پاس. اس کا واقعہ اصل میں یہ ہوا تھا کہ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک خط آیا جس میں لکھا ہوا تھا شعبان. اب شعبان اس سال کا بھی شعبان ہو سکتا ہے، گزشتہ کا بھی شعبان ہو سکتا ہے، اس سے پہلے کا بھی شعبان ہو سکتا ہے. تاریخیں اگر یاد نہ ہوں تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے پھر، کیونکہ وہ تو امیر المومنین تھے، حکم نامے جاری کرتے تھے، اس میں احکامات ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. پہلے احکامات میں تبدیلی ہو جاتی ہے، یا کوئی بات اگر آئے، کوئی خبر اگر آئے تو یہ پہلے کی ہی اب کی ہے، اگر نہیں معلوم ہو تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو اس لیے انہوں نے صحابہ کو بلایا اور مشورہ کیا کہ ہم کو سال کا لکھنا بھی ضروری ہے، اسلامک ایئر کا لکھنا بھی ضروری ہے، تاکہ جو ہے نا واقعات کو اور احوال کو صحیح طریقے پر ہم محفوظ رکھ سکیں اور اس کے مطابق عمل کر سکیں، آسانی ہو ہمارے لیے انتظامی چیزوں میں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دیگر اور بھی صحابہ اکرام تھے، سب نے الگ الگ مشورہ دیا. کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے، ولادت باسعادت ہے، اس دن کو اسلامی سال جو ہے نا وہاں سے اسلامی سال کا آغاز مانا جائے. کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یوم وصال ہے، دنیا سے جانے کا جو سال ہے، اس کو جو ہے نا پہلا سال ہونا چاہیے، اسلامی اعتبار سے سال مانا جائے. کسی نے کسی اور کی رائے دی، لیکن ان سب رائےوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورے سے جو ہے نا ایک طرف کر دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہجرت کو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، مکے کو چھوڑا اور مدینہ تشریف لے گئے، اس کو اسلامی سال کا پہلا سال مانا جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس رائے کو قبول کیا، کیونکہ اس میں بڑی حکمتیں پوشیدہ تھیں، بڑی حکمتیں اور مصلحتیں تھیں. ان میں سے ایک دو میں ذکر کروں گا. تو اس وقت سے اسلامی سالوں کا آغاز شروع ہو گیا کہ ہجرت کے پہلے سال یہ واقعہ، ہجرت کے دوسرے سال یہ واقعہ، ہجرت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ جانے کے تیسرے سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. اس طرح تاریخوں کو، سنوں کو محفوظ کیا جانے لگا. اب سال کا سال کی ابتدا کب سے شروع ہو، محرم کے مہینے سے ہو، ربیع الاول کے مہینے سے ہو، رجب کے مہینے سے ہو، کسی اور مہینے سے ہو، تو پھر یہ مشورہ ہوا. تو اس مشورے میں مختلف رائے صحابہ اکرام کے سامنے آئیں. کسی نے کہا کہ ربیع الاول میں حضور نے ہجرت فرمائی ہے تو ربیع الاول کو پہلا مہینہ کہہ دیا جائے، کسی نے کہا کہ نہیں محرم کو، کسی نے کہا کہ فلاں کو. لیکن زمانۂ جاہلیت میں محرم کے مہینے کو پہلا مہینہ ہی شمار کیا جاتا تھا، تو اس لیے پہلے سے جو تاریخ، جو مہینہ چلا آ رہا تھا اس کو باقی رکھا اور ہجرت کے سال کو متعین کر دیا گیا کہ بھائی ہمارا اسلامی ایئر جو ہے نا یہاں پر مکمل ہوتا ہے، یہاں پر ختم ہوتا ہے. تو اس طرح اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوا ہمارا، اور واقعہ ہجرت کو اس میں بنیاد بنایا گیا. تاریخ ہماری اس ہجرت کے ساتھ بہت بڑی وابستہ ہے، بہت سے اس واقعے کے اندر یہ جو ہجرت کو متعین کیا گیا اس میں بہت بڑا پیغام ہے ہمارے لیے. جب بھی سال گزرتا ہے تو یہ سال ہمارے لیے بہت سی چیزیں لے کر آتا ہے, بہت سے واقعات کی یاد دلاتا ہے, بہت سے احوال کی یاد دلاتا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ہمیں یاد دلاتا ہے. شرط یہی ہے کہ ہم اس کو سمجھنے والے بنیں, شرط یہی ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا لینے والے بنیں, اس نصیحت کو ہم لیں. ہجرت کر کے جب آپ تشریف لے گئے تو ہجرت کیوں کیا آپ نے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے لیے. کن حالات میں کی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, کیسے کیسے حالات, کیسی کیسی قربانیاں, کیسے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ اکرام پر احوال گزرے, میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. جیسی قربانیاں دین کے لیے ان لوگوں نے دی, دین کی حفاظت کے لیے ان لوگوں نے دی, دین کی بقا کے لیے ان لوگوں نے دی, دین کی اشاعت کے لیے ان لوگوں نے دی, ہم تصور نہیں کر سکتے. ہمارے لیے وہ مشکلات نہیں ہیں. اس وقت مکہ مکرمہ میں آپ تشریف لائے تو پوری دنیا میں واحد شخصیت آپ ہی کی تھی جو دین کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا جو ہے نا دعویٰ لے کر دنیا میں آئے. پوری دنیا آپ کے خلاف جو ہے نا مذہب میں ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے صرف آپ ہی تھے. وہاں سے جو ہے نا اسلام دین کا آغاز ہوتا ہے, وہاں سے صحابہ کا آغاز ہوتا ہے, وہاں سے اسلام کا آغاز ہوتا ہے. ایک نئی آواز تھی, نئی صدا تھی, اس لیے سارے لوگ مخالف ہو گئے ابتدا میں کہ بھئی یہ کیسی بات کر رہے ہیں, ہمارے تو کئی معبود ہیں اور یہ آ کر کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی معبود ہے, عبادت ایک ہی کی کرنی ہے. بیت اللہ کے اندر 300 سے زائد 360 بت رکھے ہوئے ہیں, ان سب کو ہٹا کر جو ہے نا یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کو مانا جائے, کیسے مان سکتے ہیں؟ تو اس لیے غصے میں آ گئے, دشمنی پکڑ لی, حسد, عناد, تکبر, بغض. نتیجہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دن بدن تکلیفیں دینا ان لوگوں نے شروع کر دی. صحابہ اکرام جب ایمان لانے لگے آہستہ آہستہ تو ان پر تکلیفیں شروع ہو گئی, ان کو مارا جانے لگا, ان کے گلے میں پھندا باندھ کر روڈوں پر کھینچا جاتا تھا ان کو. میں اور آپ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس حفاظت میں, کس اطمینان میں, کس امن میں ہم کو رکھا ہے, جس چین اور سکون کے ساتھ اللہ نے ہم کو رکھا ہے, جس راحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو رکھا ہے, اور جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی دنیاوی اعتبار سے ہم کو عطا فرمائی ہیں, ہم تصور نہیں کر سکتے. وہ قربانیاں جو ہے نا ہم دے نہیں سکتے. ہم جس سکون میں, جس راحت میں, جن حالات میں ہم ہیں, ہمارے لیے جان کی قربانی دینا بڑا مشکل کام ہے. دین کے لیے قربانیاں برداشت کرنا بڑا چھوٹی سی خواہش ہم سے برداشت نہیں ہوتی, لیکن وہاں صرف ایک اللہ کے لیے ان لوگوں نے, ایمان دل میں مضبوط ہو گیا, اللہ کی وحدانیت دل میں آ گئی, اللہ کی محبت دل میں آ گئی, تو بس اللہ کے علاوہ غیر اللہ کوئی ان کی نظر میں نہ رہا نہیں. اس کے نتیجے میں کوئی بھی بڑی سے بڑی تکلیف ان پر آ جاتی, جان بھی چلے جاتی, لیکن جو ہے نا اپنے ایمان سے پھرتے نہیں تھے, اپنا خون دے دیتے تھے, اپنے ایمان کا خون نہیں کیا کرتے تھے وہ لوگ. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہیں, مکے کی ریت میں جو حد سے زیادہ تیز ہوتی ہے, گاڑیاں تو آج کے زمانے میں ڈیمیج ہو رہی ہیں اس تیزی کی وجہ سے. اگر آپ واقعات دیکھیں گے تو کلر فیڈ ہو رہے ہیں گاڑیوں کے, کارس کے کلر فیڈ ہو جاتے ہیں بعض دفعہ, وہاں پر خراب ہو جاتی ہے گاڑیاں, کبھی یہ بلاسٹ ہو گیا, کبھی وہ بلاسٹ ہو گیا, گرمی کی شدت کی وجہ سے. اس تیز دھوپ میں ریت جبکہ وہ اور گرم ہوتی ہے, اس کے اوپر ان کو ننگی پیٹ لٹا دیا جاتا تھا. اور ایسا نہیں تھا کہ لٹا کے اٹھا دیا, مار دیا, بھگا دیا, نہیں, گھنٹوں لٹا دیا جاتا تھا. کہتے تھے کہ ایمان کو چھوڑ دو, کہتے تھے کہ احد اللہ ایک ہے, اس سے ہم نہیں پھر سکتے, اس کو ہم نے مان لیا ہے تو اب وہ ہمارے دل سے نکلنے والی نہیں ہے. وہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ ہیں, ایسی تکلیفیں ان کو دی گئی, ایسا ان کو مارا گیا کہ ان کی پیٹ میں گڑھے پڑ گئے تھے, انگاروں پر لٹایا جاتا تھا. محمد کا جو لایا ہوا دین ہے اس کو چھوڑ دو, اپنے آبا و اجداد کے دین پر آ جاؤ. حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں ان کی پیٹ کو دیکھا کسی وجہ سے. اس زمانے میں ہمارے جیسے یہ کرتے پیجامے نہیں ہوتے تھے, اتنی آسانی کے ساتھ نہیں ملتے تھے. ایک ایک چادر سر ڈھانکنے, جسم ڈھانکنے کے لیے ہوتی تھی. دو چادریں ہمارے پاس, 15-15, 20-20, 30-30 جوڑے ہماری الماریوں میں سجے ہوئے ہوتے ہیں. ہماری خواتین کے پاس بھی ویسے ہی, ہمارے مردوں کے پاس بھی ویسے ہی. اللہ نے بہت اچھی, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ناجائز ہے, مطلب یہ نہیں ہے میرا, آپ رکھ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو وسعت دی ہے. لیکن ان لوگوں نے جو قربانیاں دے کر یہ دین ہم تک پہنچایا ہے, ان کی ان قربانیوں کو بھولا نہ جائے بس. اور اپنی زندگی کے پیش آمدہ مسائل میں, اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں ان کی قربانیوں کو تو کم از کم آدمی یاد رکھے, اللہ کے لیے کیسے ان لوگوں نے اپنی قربانیوں کو دے کر دین کو پوری دنیا میں ان لوگوں نے پہنچایا ہے, پورے عالم میں ان لوگوں نے پہنچایا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹ جب انہوں نے دیکھا حضرت عمر ابن یاسر کے پیٹ کو کہ گڑے پڑے ہوئے ہیں, تو پوچھا کہ یہ کیا ہو گیا تمہاری پیٹ میں, یہ گڑے کس چیز کے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ امیر المؤمنین, جس وقت میں اسلام قبول کیا تھا تو اسلام کے قبول کرنے کے زمانے میں کافروں نے جو مجھے تکلیفیں دی ہیں, تو اس زمانے میں مجھے انگار پر لٹا دیا جاتا تھا, انگار سے میری جسم کی کھال جل جاتی تھی, اور جسم سے خون جب نکلتا, پیپ جب نکلتا, تو وہ خون اور پیپ جو ہے اس انگار کو بجھا دیتا تھا. آج وہ گڑے میری پیٹ پر آپ کو نظر آ رہے ہیں. ہم کتنا آسانی سے اپنے دین کو قربان کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ بھائی شریعت کو بازو رکھیں, آپ قرآن کو آپ بازو رکھیں, مسئلہ یہاں پر یہ ہے, اس چیز میں ہم ماننے والے نہیں ہیں. بہت سے مسائل میں لوگ بڑی آسانی کے ساتھ یہ جملے کہہ دیتے ہیں, بھائی شریعت آپ کو یہی مسئلے میں یاد آ رہی ہے, اب نہیں تو کبھی یاد آئے گی. پھر اسی مسئلے کے لیے شریعت ہے, اسی مسئلے کے لیے قرآن ہے, اسی مسئلے کے لیے حدیث ہے, نہیں دوسری چیزوں میں ہم دیکھیں گے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین صرف نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج تک کے لیے ہے. میرے دوستوں, ایسا نہیں ہے. دین اسلام ایک کامل اور مکمل مذہب ہے, جو ہمارے لیے بڑے فخر کی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے زندگی کے پورے مرحلوں کے لیے, تمام زندگی کے لیے, تمام عالم والوں کے لیے اسوہ اور نمونہ چھوڑ کر گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. صرف امریکہ والوں کے لیے ہے, ہندوستان والے جو ہے نا اس پر عمل نہیں کر سکتے, ہندوستان والوں کے لیے ہے, غیر ہندوستانی عمل نہیں کر سکتے, یورپ والوں کے لیے ہے, ایسا نہیں ہے. دین اسلام سارے عالم کے لیے ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے نبی عالم والوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنایا ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اثر اس دنیا کے لیے نہیں ہے, اس دنیا کے لیے بھی ہے, آخرت کے لیے بھی ہے, انسانوں کے لیے بھی ہے, جنات کے لیے بھی ہے. ہم سوچ نہیں سکتے. ہم تو آج کے زمانے میں دین کو بدلنے کے چکر میں, دین کو بدلنے کی فکر میں رہتے ہیں, اسلام کو ماڈرن کرنے کے چکر میں ہیں ہم لوگ. اسلام ماڈرن نہیں ہوگا میرے دوستوں. جو توحید ہے وہ توحید برقرار رہے گی, جو رسالت ہے وہ رسالت برقرار رہے گی, جو قرآن ہے وہ کبھی بدلنے والا نہیں ہے. ہمارا جو قبلہ ہے وہ کبھی نہیں بدلے گا, ہمارا اسلام کبھی نہیں بدلے گا, ہمارے احکام کبھی نہیں بدلیں گے. آپ بدل جائیں گے, آپ کے افکار نظریات لے کر آپ چند دنوں کے لیے آئیں گے, اس کے بعد آپ جب ختم ہو جائیں گے تو آپ کے ساتھ آپ کا نظریہ بھی ختم ہو جائے گا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, کوئی یاد رکھنے والا نہیں ہوگا. اس زمانے سے لے کر آج کے زمانے تک فتنے تو پیدا ہوتے رہے, اس زمانے سے لے کر آج تک اسلام کو بدلنے والے تو پیدا ہوتے رہے, بدلنے کی کوششیں کرنے والے تو بہت پیدا ہو گئے, اسلام میں تحریف کرنے والے بہت پیدا ہو گئے, آج بھی پیدا ہو رہے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں کوششیں. قرآن کی ایسی تفسیر, حدیث کی ایسی تفسیر. لوگ کہتے ہیں کہ علماء کیا جانتے ہیں, یہ تو پرانا جو اللہ کے نبی کے صحابہ کے زمانے میں جو دین تھا, جو تشریح تھی, جو وضاحت تھی, وہی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. آج کے اعتبار سے جو ہے نا جاننا چاہیے اس کو, وہ نہیں بدلنے والا ہے. جو ہے وہ ہے, نئی جو چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی اس کے موجب قرآن و حدیث کے مخالف نہیں ہے تو وہ تسلیم کریں گے, لیکن اس کی وجہ سے قرآن کی تشریح میں تبدیلی ہو جائے, حدیث کی تشریحوں میں تبدیلی کرنے لگیں, ان کے مطلبوں کو اگر آپ بدلنے لگیں گے تو آپ کے مرنے کے بعد آپ بھی چلے جائیں گے, آپ کا نظریہ بھی ختم ہو جائے گا, اور دنیا جو ہے نا آپ کو لعنت کے نام سے یاد کرے گی کہ بھئی ایک زمانے میں ایک فتنہ پیدا ہوا تھا ہے. ہمیشہ کے لیے فتنوں کی تاریخ میں نام لکھا جائے گا, پھر آپ کا اسلامی تاریخ میں نہیں, فتنوں کی تاریخ میں آپ کا نام آئے گا, مفسدین کی تاریخوں میں آپ کا نام لکھا جائے گا. دنیا جب یاد کرے گی آپ کو, تو آپ کو جو ہے نا امت میں فتنہ, انتشار اور فساد پیدا کرنے والوں کے زمرے میں آپ کو لے کر آئے گی. پھر چاہتے ہیں اگر تو ٹھیک ہے, ان نظریات کو اپنا لیں وہ لوگ, اور ان کے نظریات کو ماننے والے بھی اسی زمرے میں جائیں گے. پھر اور دنیا میں تو دنیا والے اسی نام سے یاد کریں گے, آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ, صلحاء کے ساتھ, صحابہ کے ساتھ, اولیاء کے ساتھ, اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ, قرآن و حدیث کو ماننے والوں کے زمروں میں ان کو شامل نہیں کرے گا, یہ ان لوگوں کے زمروں میں شامل ہوں گے جن کو وہ اپنا نمونہ بنائے ہوئے تھے. اگر کوئی میرے ایک بات میں عرض کر دوں, کوئی چاہتے یہ ہیں کہ قیامت میں انبیاء کے ساتھ آپ کا حشر ہو, قیامت میں نمازیوں کے ساتھ آپ کا حشر ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمرے میں شامل کریں. قیامت میں اولیاء کے ساتھ اگر آپ کو اٹھایا جائے, جنت میں اگر آپ معیت چاہتے ہیں اللہ کے رسول کے, صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی, تو ان کے نظریات کو آپ لیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج کے اسکالر کے ساتھ آپ کو رہنا ہے جنت میں بھی یا جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رہیں, تو پھر ان کے نظریات کو آپ لے لیں. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں, ہمارے ہاتھ میں فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. چاہتے ہیں کہ وہ افکار, وہ عقیدہ, وہ نظریہ, وہ اعمال, وہ سنتیں جو اللہ کے نبی نے ہم کو دی ہیں, جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کو لے کر مریں ہم, ان کو لے کر اٹھیں ہم, اور قیامت میں اللہ پاک ان کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیں, تو وہ نظریات آپ کو ماننے ہوں گے. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ دوں, صحابہ کو چھوڑ دوں, اللہ کے نیک لوگوں کو چھوڑ دوں, محدثین فقہا اور مفسرین کے زمرے سے ہٹ جاؤں, ایک نئی تشریح لے کر میں مروں اور اس کو مانوں اور اس کو اپناؤں, تو اٹھیں گے بھی پھر انہیں کے ساتھ, اور قیامت میں حشر بھی ہوگا پھر انہیں کے ساتھ آپ کا. بڑی آسانی کے ساتھ دین کے بارے میں بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, ہم کو اندازہ نہیں ہے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, سمجھانے پر سمجھتے نہیں, ہم ہی کو کوسنے لگتے ہیں لوگ. تو صحابہ کرام نے ایسی قربانیاں دے کر ہم کو یہ دین پہنچایا ہے, اور آج یہ دین ہمارے پاس اسی اصلی شکل میں محفوظ ہے. اللہ کا یہ بہت بڑا شکر ہے. قرآن آج ہمارے پاس اسی شکل میں محفوظ ہے, حدیثیں آج ہمارے پاس اسی شکل میں محفوظ ہیں, قرآن اور حدیث کے تصریحات آج ہمارے پاس اسی شکل میں محفوظ ہیں. جو علماء دین لے کر آ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, اس لیے وہ کبھی بدلتی نہیں ہیں. وہ حالات کے اعتبار سے مسائل نئے نئے پیش آ رہے ہوتے ہیں, تو قرآن و حدیث کے اصولوں کی روشنی میں ان مسائل کو حل کیا جائے گا, لیکن جو مسئلے ثابت شدہ ہیں ان کو بدلا نہیں جائے گا. جو چیزیں ثابت شدہ ہیں پہلے سے ان کو بدلا نہیں جائے گا. پھر تو وہ قربانیاں ان لوگوں نے دی ہیں میرے دوستوں, دین کے لیے, دین کی حفاظت کے لیے, دین کی اشاعت کے لیے, اور اخروی کامیابی کے لیے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے. وہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. واقعی ہجرت جو ہے نا, اسلامی سال ہم کو وہی سبق دیتا ہے. دین کے لیے آپ کو جب تک آپ قربانی نہیں دیں گے, جب تک آپ اپنے آپ کو مجاہدے میں نہیں ڈالیں گے, جب تک آپ اپنے آپ کو محنت اور مشقت کا عادی نہیں بنائیں گے, جب تک آپ دین کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کی, اپنے مال کی, اپنے خواہشات کی قربانی دینے والے نہیں بنیں گے, اللہ کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا. یہ جذبہ ہر مومن کے اندر ہونا چاہیے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جو چیزیں تم چاہتے ہوں تو جب تک جو ہے نا تم ان چیزوں کو خرچ نہیں کرو گے اللہ کے لیے. ہمیں اپنی جان پسند ہے, ہمیں اپنا مال پسند ہے, ہماری اپنی خواہشات ہیں, ہمارے اپنے اوقات ہیں, ہمارے اپنے بیوی بچے ہیں, ان کو اللہ کی رضا کے لیے قربانی, ان کا قربان کرنے کا جذبہ اگر ہمارے اندر آتا ہے تو پھر اللہ کا قرب نصیب ہوگا. اگر یہ جذبہ نہیں ہے تو پھر اللہ کا قرب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہم کو نصیب نہیں ہو سکتی. یہ قربانیاں دی, ان قربانیوں کے بعد صحابہ کرام کے لیے جینا دشوار ہو گیا. مکہ مکرمہ میں حضور طائف تشریف لے گئے, خود آپ کے لیے بھی اوجھڑیاں آپ کے اوپر ڈال دی جاتی, گندگیاں آپ کے اوپر ڈال دی جاتی. طائف آپ تشریف لے گئے, وہاں پر طائف والوں نے جو حشر کیا کہ اتنا پتھروں کے ذریعے, یعنی محلے کے اوباس لڑکوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا, وہ پتھر مارتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خون سے بھر گئے آپ کے جوتے, اور آپ پہاڑ کی اوٹ میں ہو کر بیٹھ گئے. حضرت جبرائیل آ گئے, یا رسول اللہ آپ کے ساتھ یہ بدتمیزی بدسلوکی ہم سے دیکھی نہیں جاتی, اگر آپ کہیں گے تو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان میں اس بستی والوں کو پیس دوں ابھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے مجھے اسی کام کے لیے. کہنے لگے کہ نہیں بھائی, ہو سکتا ہے کہ کل کے دن یہاں سے کوئی اللہ کا نام لینے والا پیدا ہو جائے, اللہ کے دین کو اپنانے والا پیدا ہو جائے. چنانچہ ہوا وہی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چشم بصیرت سے دیکھ رہے تھے, بعد میں سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے, ہزاروں لوگ اس میں سے اسلام کو قبول کیا. تو وہاں بھی آپ دین کی توحید کی دعوت کو قبول کرنے والے پیدا نہیں ہوئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اے نبی آپ یہاں سے ہجرت کریے, مدینہ منورہ آپ کو جانا ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے میرے دوستو. اگر کہیں آپ کو دین پر عمل کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے, شریعت پر عمل کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے, قرآن و سنت پر عمل کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے, ان ارض اللہ واسعہ, اللہ کی زمین بہت بڑی ہے, بہت کشادہ ہے. آدمی اپنے وطن کو بدلے, وہاں جا کر قرآن و سنت کے مطابق, اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارے. ہماری اپنی ذمہ داری ہوتی ہے. مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جو ہجرت ہے وہ تو ختم ہو گئی, لیکن دنیا میں جب کبھی اس طرح کے حالات پیش آتے ہیں تو حکم آج بھی وہی ہے. ہم مال کمانے کے لیے اپنے نام کو بدل لیتے ہیں, مال کمانے کے لیے نام کو بدل لیتے ہیں, مال کمانے کے لیے جھوٹے جھوٹے سرٹیفکیٹ ہم بنا رہے ہوتے ہیں. مال کمانے کے لیے بھائی جاب اچھی مل جائے, دنیا بن جائے, کھانے پینے کے لیے گھر میں جو ہے نا وسعتیں آ جائیں, اچھا مکان ہو, اچھی گاڑی ہو, اچھے کپڑے ہوں, تو اس لیے ہم کیا ہے کوشش یہ کرتے ہیں. ہمارے پاس دار الافتاء میں سوال آتے ہیں اس طرح کے, اس لیے میں کہتا ہوں یہ بات متعدد مرتبہ میں نے کہی ہے کہ بھائی ایسے نام کہ جو نام مسلمان نہ لگے, ایسے نام ان کو چاہیے تاکہ ویزا جلدی سے مل جائے. صحابہ کرام نے کیسی قربانیوں کو دے کر دین ہم تک پہنچایا ہے میرے دوستو, اور آج ہم جو ہے نا اسی دین کو کتنی آسانی کے ساتھ کیسے قربان ہم کر رہے ہیں. جھوٹے جھوٹے سرٹیفکیٹ مراد ہے, چل پیسے مل جائیں. دین اتنا سستا ہے ہمارے لیے, اللہ رسول کی پسند اتنی سستی ہے ہمارے لیے. آپ کامل مومن آپ نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ رسول کی محبت اور دین اسلام کی عظمت و محبت آپ کے دل میں نہیں پیدا ہوگی, اور یہ اتنی آسانی سے چھوڑے. اور یہ بڑے بڑے خطرے کی گھنٹی ہے ہمارے لیے. اگر آج آپ اسلام کا نام چھوڑ رہے ہیں, مسلمانوں کا نام چھوڑ رہے ہیں, تو کل تو پھر آپ کلمے سے بھی پھر جائیں گے. اللہ حفاظت فرمائیں سب کی. تو میرے دوستو یہ تو بات لمبی ہو گئی. تو واقعہ ہجرت جو ہے نا, ہمیں ہجرت کا جو واقعہ ہے بہت بڑی یاد دلاتا ہے, ہماری ایک پوری تاریخ اس کے ساتھ وابستہ ہے, ہمیں ایک بہت بڑا پیغام دیتا ہے. اور ان پیغاموں میں سے ایک اہم پیغام ہمارے لیے ہے کہ ہمیں اپنی خواہشات کی, اپنے جذبات کی قربانی اللہ رسول کے لیے دینی ہے. بس اپنے خواہشات کو چھوڑنا ہے، اپنے جذبات کو چھوڑنا ہے، اپنی ہر چیز کو چھوڑنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ بھئی میرے اس کام میں اللہ راضی ہے یا راضی نہیں ہے، بس میرا یہ کام شریعت اور قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھنا ہے آپ کو. اگر یہ مزاج پیدا ہو گیا، یہ بس پیدا ہو گیا تو کامیاب ہیں آپ. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح علم، صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے دین اور ایمان کو مضبوط اور مستحکم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.